جمعرات 30 اپریل کے سیروین کے ساتھ مہاپارا صفدر کا سلام. نواز شریف کا نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ. نیپال میں بھارتی امدادی کاموں کی تعریف اور ساتھ کی سطح پر امدادی ڈھانچے کی تجویز. مگر ایک تجزیہ کار نے کہا
تھیوری میں تو ہو گئی لیکن پریکٹیکلی جو اوشواس جو مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ کی جو ایٹموسفیئر ہے یہ سب پلان کو پلانی بنا رکھے ہیں کاغذ میں.
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. اقوام متحدہ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ نیپال کے زلزلہ زدگان کے لیے 41 کروڑ ڈالرز کی امداد دیں. تفصیل طاہر عمران سے.
اقوام متحدہ کہتی ہے کہ وہ اگلے 3 ماہ تک امداد اور بحالی کے کاموں میں نیپالی حکومت کی مدد کرنا چاہتی ہے. وہ زلزلے پر عالمی رد عمل سے مطمئن اور خوش تو ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان کوششوں کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اور تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دور دراز تک کے علاقوں میں متاثر لوگوں تک امداد کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے.
ادھر زلزلے کے 5 روز بعد دارالحکومت کٹھمنڈو میں ایک تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے ایک نوجوان کو زندہ نکال لیا گیا. لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے امدادی کارکنوں کی کوششوں پر خوشی کا اظہار کیا. نیپال کے تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,500 تک پہنچ چکی ہے. امدادی کاروائیاں جاری ہیں تاہم خراب موسم کے باعث دور دراز کے دیہات تک امداد پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. امدادی کاموں میں تاخیر کے باعث حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے جبکہ کچھ علاقوں سے اس تاخیر پر احتجاج کی اطلاعات بھی آئی ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے بے نظیر بھٹو کے استقبالیہ جلوس میں دھماکے میں معاونت کے الزام میں گرفتار 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج بشیر احمد خوسو نے عابد اور جمشید کو دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام میں 14-14 سال قید جبکہ غیر قانونی اسلحے کے جرم میں 5-5 سال قید کی سزا سنائی ہے. ملزمان کا کورنگی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران ملزمان نے کار ساز بم دھماکے میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا. یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو خود ساختہ جلاوطنی کے بعد جب کراچی پہنچی تو کار ساز کے مقام پر ان کے استقبالیہ جلوس میں بم دھماکے کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 150 سے زائد کارکن اور ہمدرد ہلاک ہو گئے تھے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سوات سے تعلق رکھنے والی ملالہ یوسف زئی پر حملے میں ملوث 10 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. سوات سے صحافی انور شاہ.
مجرمان کا تعلق سوات کے مختلف علاقوں سے بتایا گیا ہے جن میں شوکت، عرفان، اظہار، اسرار، سلیمان، بلال، ظفر علی، اکرام اور عدنان شامل ہے. خیال رہے کہ 2012 میں ملالہ یوسفزئی پر اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی. اس حملے کے FIR تھانے سیدو شریف میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کی گئی تھی جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے 2013 اور 2014 میں سوات کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے حملے میں معاونت کرنے والے 10 افراد کو گرفتار کیا تھا.
اسلام آباد پولیس نے ڈرون حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر امریکی خفیہ ادارے CIA کے پاکستان میں سابق کنٹری ڈائریکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقامی پولیس کو یہ حکم شمالی وزیرستان کے رہائشی کریم خان کی درخواست پر دیا جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ امریکی ڈرون حملوں کی وجہ سے مدعی کے بیٹے اور ان کے رشتہ دار ہلاک ہوئے ہیں جن کا نہ تو کسی شدت پسند تنظیم سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ کسی شدت پسندی کی کارروائی میں ملوث تھے. یمن کے شہر عدن سے حوثی باغیوں اور مقامی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات آ رہی ہیں. تصادم کا مرکز شہر کا ہوائی اڈہ بنا ہوا ہے جس کے اطراف میں فریقین ایک دوسرے پر ٹینکوں اور مارٹر گنوں سے گولے برسا رہے ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے. مقامی لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں. بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ وہ کسی گولی کا نشانہ نہ بن جائیں. دوسری جانب سعودی عرب کے زیر کمان اتحادی فوج کے حوثی باغیوں پر فضائی حملے بھی جاری ہیں. شام سے اطلاعات ہیں کہ وہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے اسلحے کے گودام میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 25 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کے مطابق المدین شہر میں واقع اس گودام میں دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کیا گیا تھا. تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ دھماکہ کسی فضائی کارروائی کا نتیجہ تو نہیں. نائجیریا کی فوج نے شدت پسند گروہ بوکو حرام کے خلاف ایک کارروائی کے دوران 160 سے زیادہ مغوی خواتین اور بچوں کو بازیاب کرایا ہے. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران ایک مغوی اور ایک فوجی اہلکار ہلاک بھی ہوئے ہیں. اس سے قبل منگل کے روز بھی فوج نے بوکو حرام کے کیمپ سے قریباً 300 مغوی خواتین کو بازیاب کیا تھا. ویتنام کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں وحشیانہ مظالم ڈھائے. وہ ہو چی من میں ویتنام کی جنگ کے خاتمے کی 40ویں برسی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ویتنام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بے پناہ اذیت دی.
đồng bào ta ở trong nước.
کہہ رہے ہیں میں ملک کے اندر اور باہر موجود ویتنامیوں سے کہوں گا کہ وہ جذبہ حب الوطنی انسانیت اور برداشت کی روایت کو برقرار رکھیں، ماضی اور اختلافات سے بالا تر ہوں اور قومی مفاہمت کے عمل میں خلوص نیت سے شامل ہوں۔ یہ تھے ویتنام کے وزیر اعظم کے الفاظ۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، ملالہ پر حملہ کرنے والے 10 افراد کو عمر قید کی سزا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کر آپ کو اس کی تفصیلات سنوائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بھارتی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا اور نیپال میں بھارتی امدادی کاموں کی تعریف کے ساتھ ساتھ سارک کی سطح پر امدادی ڈھانچے کی تجویز دی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، مگر پہلی نیپال جہاں کاٹھمنڈو میں زلزلے کے جھٹکوں میں کمی آنے کے بعد حالات قدرے بہتر ہوئے ہیں۔ کیمپوں سے بیشتر لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن حالات میں ٹھہراؤ آتے ہوئے ہزاروں لوگ کاٹھمنڈو شہر چھوڑ بھی رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ شہر سے جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہزاروں لوگ کئی روز سے بسوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کاٹھمنڈو سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
کاٹھمنڈو میں ریلیف کیمپوں کے بعد اس وقت سب سے زیادہ بھیڑ شہر کے بس اڈوں پر ہے۔ ہزاروں کا ہجوم شہر چھوڑنے کے لیے بس اڈوں پر جمع ہے۔ تقریباً 40 لاکھ کی آبادی والے کاٹھمنڈو شہر میں بیشتر لوگ دور دراز کے گاؤں اور قصبوں سے آئے ہیں۔ زلزلے کے بعد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ نوینا کیسی کاٹھمنڈو میں ایک طالبہ ہیں، وہ اپنی بڑی بہن کے ہمراہ بس کا انتظار کر رہی ہیں۔
ہم لوگ دراصل پڑھنے کے لیے آئے تھے، ابھی بھوکمپ کے مارے سے ہم جا رہے ہیں۔ گھر جانے کے لیے لگ بھگ 18 گھنٹہ اتنا لگتا ہے، وہیں جا رہے ہیں۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم پھر سے واپس۔
سب لوگ چلے گئے
اور میں ہی اکیلی بچی تھی، اور آج میں بھی جا رہی ہوں۔ ہماری دیدی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں آج۔ اب یہاں مہاماری پھیلنے کا ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے جا رہے ہیں۔
زلزلے سے بہت سے لوگ یہاں سلامت رہے، لیکن مواصلات ٹوٹنے کے سبب انہیں دور دراز کے گاؤں اور قصبوں میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پریم ڈڈوال اپنے گاؤں جانے کے لیے بےتاب ہیں۔
سر ڈر لگ رہا ہے، گھر میں ماں باپ سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، وہ لوگ بھی بہت ٹینشن میں، کتنا دن سے فون بھی نہیں لگ رہا۔ یہاں رہنے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ابھی بیٹھنے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بہت پرابلم ہو گیا۔ اس لیے ہم لوگ آج کے لیے بس ڈھونڈنے کو آیا تھا، بس بھی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی 1-2 بجے کا بولا تھا، وہ بھی ٹکٹ بھی نہیں ہوا۔ کل بھی آیا تھا، اسے بیچوں رہنے کے لیے بھی پارک میں رہنا پڑتا ہے۔
شنکر کیسی کا تعلق گورکھا علاقے سے ہے، جو زلزلے کا محور تھا اور جہاں زبردست تباہی ہوئی ہے۔ وہ اب کاٹھمنڈو سے گاؤں جا رہے ہیں۔
میرے گھر سے گورکھا بھر گورکھا اہل مین بھوکمپ کو مین ऊ भनेकै गोर्खा हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ घर गोर्खा हो। मेरो यहाँ चाहिँ म मेरो आफ्नो फ्यामिली परिवार र मेरो बच्चा मात्रै बस्छ, मेरो घरमा बुवा आमा।
شنکر کیسی کہہ رہے تھے کہ ان کا رابطہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا ہے اور وہ تناؤ میں ہیں۔
ایک دن دیکھیے میرے گھر میں سمپرک چھینا، اب فون کو لائن چھینا ہے نا، جس لیے کردہ میرے ایک دم بھیتر من دیکھیے ایک دم ٹینشن۔
کاٹھمنڈو کے بس اڈوں پر زبردست بھیڑ ہے، بہت سے لوگ بس پکڑنے کے لیے کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں۔ ریلیف کیمپوں سے بڑی تعداد میں لوگ اب گاؤں واپس جا رہے ہیں۔ کاٹھمنڈو کے شہری جے سنگھ ٹھاکر کہتے ہیں،
یہاں پر ابھی بہت سے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نیپال میں، کاٹھمنڈو میں۔ سبھی کے دل میں ڈر ہے، سبھی کے دل میں تراس ہے۔ جن کے گاؤں میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ گھر واپس جا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، کس حالت میں رہ رہے ہیں۔ کہ کچھ لوگ جو ہیں جہاں تک سادھن ہے جانے کا وہ جا رہے ہیں، نہیں تو وہ پیدل ہی جائیں گے، ایسا بولتے ہیں کہ ہم اپنے پیدل ہی گاؤں میں جائیں گے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، खाने पीने की चीजें जिसका जो मन है उतना ही रेट लगा रहा है, एक चाव चाव का 50 रुपया, एक चाव चाव का 40 रुपया, पानी का 30 रुपया, जिसका जो मन है वो ये।
काठमांडू शहर के बस अड्डों पर हजारों का हुजूम है, बड़ी तादाद में लोग शहर से जा चुके हैं और हजारों लोग जाने का इंतजार कर रहे हैं।
जो डबल भाड़ा हो गया, अभी खाने के लिए भी डबल हो गया, 2-4 दिन से बुक ये लोग, हम भी बुक हुए, वो भाड़ा डबल लेता है। जब रुकुम खलंगा जाने के लिए वो 70-150 रुपीज है, अभी ले रहा है 3500-50 रुपीज। नेपाल का सरकार जो है ना, ये मालिक किधर गया, ये नेपाली कांग्रेस किधर गया, माओवादी मार्क्स लेनिन माओ वो किधर गया, देखता नहीं आप लोग, हेलीपैड में ऊपर ऊपर चल रहा है। मैं 4 दिन हो गया टिकट नहीं मिल रहा है,
प्रॉब्लम है, निश्चित रूप में प्रॉब्लम है। टिकट काट के भी एक टिकट में 2-3 लोगों सिंगल टिकट में है, कमीशन का खेल हो रहा है। कानून सानून कुछ नहीं, इधर सब अनसिस्टमेट हो गया है, इधर कानून को कोई नहीं मान रहा है, इधर इवन ट्रैफिक प्रॉब्लम पुलिस ने भी नहीं मान रहा है।
काठमांडू में हालात आज कुछ बेहतर हुए, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं उसका असर इस शहर के हर पहलू पर पड़ेगा। शकील अख्तर, BBC काठमांडू।
ये थी काठमांडू की सूरत हाल, लेकिन दूर दराज के इलाकों में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने काठमांडू में ही सहाफी CK लाल से बात की।
हाँ, अभी के सूरत हाल ऐसे हैं कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए सूबे हैं तकरीबन 5 से 6 सेंट्रल नेपाल में, उनमें जहाँ जहाँ जाया जा सकता है, जैसे कि काठमांडू कैपिटल सिटी हुआ, इन जगहों पर लाइफ आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मलसी की ओर लौटना शुरू हो गया है। आज दिन में सुबह बारिश हुई थी, मगर अभी मौसम भी ठीक है। दिक्कत ऐसी जगहों पर है जहां लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं, तो उन जगहों पर जाना मुश्किल हो रहा है। अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से तकरीबन 6000 लोग मारे गए हैं, 5500 से कुछ ज्यादा, और घायलों की संख्या तकरीबन 10000 है। इस तादाद बढ़ने की डर है, क्योंकि बहुत से जगहों पर रिमोट एरियाज से अभी तक डेटा आ नहीं पा रहा है। ये फेज अभी भी रेस्क्यू का है, रिलीफ भी थोड़ा बहुत कम ही है, रेस्क्यू में ही अभी गवर्नमेंट का सारा अटेंशन लगा हुआ है, और जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए थोड़े बहुत रिलीफ में भी काम हो रहा है।
सिकिलाल, ये बताइए कि ये पाकिस्तान ने जो इमदादी सामान भेजा है और जो टीमें पाकिस्तान की गई हैं, उनमें कुछ खाने पीने का सामान भी शामिल था, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीफ मसाला है वो भी उस सामान में शामिल है, उसके बारे में कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही है, इसकी क्या तफसील है?
इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, मगर हो सकता है कि ये रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए जो पैकेट्स रहे हों पाकिस्तान में, गलती से उसमें बीफ मसाला आ गया हो, तो इसको इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। कुछ इंडियन मीडिया ने इसको सनसनी खेज बना दिया है, जिसकी वजह से कुछ अफवाहें फैल गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियल एजेंसीज काम कर रही है। जो गलती से पहुंचा है उसको अभी भी अलग किया जा सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया नहीं है मेरे ख्याल में, इसीलिए जितना बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है उतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर रिलीफ करने में कभी कभार गलतियां होती हैं, अगर उसमें जानो माल का कोई खतरा ना हो तो इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
CK लाल जी, अभी आपने इंडियन मीडिया की बात की, लेकिन खुद यहाँ पर नेपाल का मीडिया का क्या हाल है? क्या कुछ लाइनें वगैरह दोबारा से बहाल हो गई हैं? कुछ इत्तलात लोकल सतह पर भी लोगों को मिल रही है, इन्फॉर्मेशन वगैरह?
हाँ, यहाँ भी तो मीडिया बहुत सारे हैं, और सनसनी खेज खबरें तो जल्दी फैलती है, तो उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसको बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। बख्तपुर में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था वहाँ उन्होंने एक हॉस्पिटल लगा रखा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं चाहेगा कि इस अफवाह की वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उसको अप्रिसिएट करने में कोई दिक्कत हो, उनको काम करने में कोई दिक्कत आए, तो कोशिश किया जा रहा है। मगर यहाँ की मीडिया भी कुछ, सारे तो नहीं कर सकते, कुछ मीडिया भारतीय इंडियन मीडिया से इंफॉर्मेशन लेकर के इसको उछालने में लगी हुई है। मगर जितना ज्यादा हाय तौबा मचाया जा रहा है उतना बड़ा मुद्दा यहाँ कम से कम अभी तक दिख नहीं रहा है। मगर इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये आउट ऑफ हैंड हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस सेंटीमेंट्स की बात आ जाती है यहाँ पर।
तो हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है इस सिलसिले में?
बिल्कुल, हुकूमत पूरा कोशिश कर रही है कि इसको आइसोलेट किया जाए, इसीलिए ऑफिशियली इसके बारे में कुछ ना बोल करके इसको हैंडल करने की कोशिश हुकूमत जरूर कर रही है।
काठमांडू से सहाफी सी के लाल, जैसा कि आपने सुना कि झटकों में कमी के बाद लोग घरों को लौटना शुरू तो हुए हैं, मगर घर वापस जाने की अगर खुशी है तो डर भी। दिल में डर बस गया है कि कहीं जलजला फिर ना आ जाए। ये अल्फाज हैं 12 साला नोजीला माथीमा के, जो सनीचर के तबाहकुन जलजले के बाद गुजश्ता 4 दिनों से काठमांडू के एक कैंप में पनाह लिए हुए हैं। नोजीला का घर जलजले में बच गया है और वो कैंप से अपने घर वापस लौट रही हैं। इसकी मजीद तफसील सुनिए नेपाल में मौजूद हमारे नामानिगार शकील अख्तर से।
काठमांडू के एक रिलीफ कैंप में सैकड़ों बच्चे खेल कूद रहे हैं। इसी कैंप में स्कूल की तालिबा सुजना लामा और उनकी फैमिली भी इतवार से पनाह गुजी हैं। अब वो घर जाना चाहती हैं।
यहाँ महामारी फैल गया है ना, तो जाना पड़ेगा। मुश्किल है, टॉयलेट नहीं है, बहुत समस्या है।
रिलीफ कैंपों में अपने वालदेन के साथ हजारों बच्चे भी पनाह गुजी हैं। खौफनाक जलजले ने इन बच्चों के जहन पर गहरा असर डाला है। जो घर लौट रहे हैं वो भी अनजाने खौफ के साथ। 12 बरस की नोजीला माथेमा इसी कश्मकश में है।
अभी जाना
है, आज जाना है। आप तो आप वापस जा रहे हैं अपने घर में वापस, तो कैसा लग रहा है?
एक तरफ से खुशी भी लग रही है और थोड़ा डर भी है, क्योंकि अभी अगर फिर से आ गया तो डर लगेगा, इसलिए।
लेकिन जाना चाहते हैं?
जाना चाहते हैं।
एक 13 साल बच्चे ने मुश्किल हालात से बहुत कुछ सीख लिया है।
सब लोग कह रहे हैं कि ये काठमांडू को सब खाली कर दो, वरना तुम लोग यहीं पे मर जाओगे, कह रहे हैं। लेकिन हम लोग यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा धरती माता है, इसलिए हम कहीं भी नहीं जाएगा।
काठमांडू के नवाही जिले भक्तापुर में जलजले से जबरदस्त तबाही मची है। वहाँ बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई और बड़ी तादाद में मकान ढह गए हैं। वहाँ बच्चे कैंपों में ही रहना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची अनुषा ने बताया,
यहाँ पे रहते हुए नो टेंशन, क्योंकि यहाँ पे इतना घर नहीं है, यहाँ सब आराम से रह सकता है। जब हम घर जाते हैं वहाँ बहुत डर लगता है और टेंशन होता है।
अभी घर नहीं जाना चाहोगे?
नहीं, जब ये भूकंप रुकता है हम चले जाएंगे।
जिनके मकान गिर गए या मखदूश हो चुके हैं वो कैंपों में लंबे अरसे तक रहने की तैयारियां कर रहे हैं। कैंपों में हर जगह बच्चे खेलते कूदते नजर आते हैं, लेकिन उनके जहन में जलजले का खौफ बैठा हुआ है। अनुपा साक्या कहती हैं,
बहुत दर्दनाक घटना था ये, पहली बार हुआ है ऐसा। सब लोग बहुत पीड़ित है, यहाँ सबका घर बार भीन हो गया, सब लोग टेंशन में, कोई गाँव जा रहा है, सब लोग सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, फिर से वापस आएगा ऐसा दर्द फीलिंग हो रहा है। पर जाना तो पड़ेगा यहाँ, क्योंकि महामारी फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, टॉयलेट का सुविधा नहीं है, खाने पानी का सुविधा नहीं है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही।
इमदादी कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं। लोग अब अपने घरों को लौटने के बारे में सोच रहे हैं। दूर दराज के बहुत से इलाकों में अब भी इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी हैं, लेकिन काठमांडू शहर में बड़ी तादाद में लोग कैंपों से अपने घरों को वापस चले गए हैं। हजारों की तादाद में लोग काठमांडू शहर भी छोड़ रहे हैं। शकील अख्तर, BBC, काठमांडू।
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج ٹیلی فون پر اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے بات کی اور نیپال میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں بھارتی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا. اس زلزلے کا مرکز تو نیپال تھا جہاں 5,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, مگر بھارت بھی اس سے متاثر ہوا ہے اور یہاں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل علی.
وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ نواز شریف نے نیپال میں بھارت کے امدادی کام کی تعریف بھی کی اور یہ کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دونوں رہنماؤں نے بے موسم برسات سے کسانوں کو ہونے والے بے پناہ نقصان پر بھی تبادلہ خیال کیا. نریندر مودی نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سارک ممالک مشترکہ مشقیں کر سکتے ہیں, اور ان کے بقول نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق کیا. بھارتی میڈیا میں نواز شریف کے فون کو ایک خوشائند پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
پردھان منتری نریندر مودی سے بات ہوئی ہے پاکستان کے پی ایم نواز شریف کی, اور نیپال میں چل رہے بھارت کے دوارا جو کام کیا وہاں کیا جا رہا ہے اس کی انہوں نے کافی تعریف کی ہے.
لیکن موجودہ سیاسی منظرنامے میں بھارت اور پاکستان کے لیے سارک کے پلیٹ فارم پر ہی صحیح مشترکہ مشقیں کرنا آسان نہیں ہوگا. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے تعزیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت جس طرح کی مدد کی بھی بھارت کو ضرورت ہو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی قدرتی آفات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ خطے کے ممالک مل کر کام کریں. جب بھی دونوں ملکوں کے رہنما آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ امید جاگتی ہے کہ تعطل کا شکار باہمی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن اسی ہفتے نواز شریف نے سعودی گزٹ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے بہتر تعلقات کی خواہش کا جواب بھارت نے منفی انداز میں دیا ہے. 2005 میں کشمیر کے تباہ کن زلزلے کے بعد بھی مشکل کی گھڑی میں دونوں ملک قریب آئے تھے, لیکن تعاون اور ہمدردی کا وہ ماحول زیادہ دن نہیں چل سکا کیونکہ باہمی رشتوں میں اعتماد کا فقدان ہے. لیکن بہت سے ماہرین مانتے ہیں کہ اگر اس کام کے لیے سارک کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے تو اس رکاوٹ سے بھی بچنے کا ایک راستہ نکل سکتا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور جیسا کہ آپ نے سنا, زلزلے کا مرکز تو نیپال تھا جہاں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی, مگر سرحد سے لگنے والے بھارت کے علاقے بھی متاثر ہوئے اور وہاں بھی ہلاکتیں ہوئیں. اور پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کر کے سارک کی سطح پر مشترکہ امدادی کوششوں کے لیے بھی تجویز پیش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2005 میں تباہ کن زلزلہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی آیا تھا. تو ہم نے اسی تناظر میں اپنے ماحولیات کے رپورٹر اور تجزیہ کار نوین کھٹکا سے بات کی اور یہ پوچھا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مشترکہ ماحولیاتی خطرات ایسے کون سے ہیں جن سے سارک ممالک مل کر نمٹ سکتے ہیں.
تھیوری میں دیکھیں آپ تو سارک کی ایک ڈیزاسٹر کمیٹی ہے, وہ تب کی بنی ہوئی ہے. سارک کی اتنے سارے میٹنگز ہوئے تو یہ کاغذ میں وہ کمیٹی بنائے ہوئے ہیں اور وہ میکانزم بھی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ کام کر رہی ہے یا نہیں. ظاہر ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے.
اچھا,
اور ایسے موقع پر, ایسے حالات پر جو باتیں آ رہی کہ ریجنل ایک باڈی ہونی چاہیے, اس میں یہ ساری ایکسپرٹس ہونی چاہیے, یہ کاغذ میں جیسے کہ میں نے بتایا پہلے سے آئیڈیا تھی, لیکن امپلیمنٹ یہ اب تک خاص طور پر نہیں دکھی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کاغذوں پر موجود ہے تو اس سے پہلے یہ بھی تمام جائزہ لیا گیا ہوگا کہ ایسے کون سے مشترکہ خطرات ہیں ماحولیات کے حوالے سے جو ان ملکوں کو پیش آ سکتے ہیں اور جن کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے.
نہیں, یہ ڈیٹیلز نہیں ہے. دیکھیے بات وہی, فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میٹنگ کی اور آپ نے دیکھا, انمان لگایا کہ ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے ہم کو یہ میکانزم چاہیے. تو میکانزم تو آپ نے بنا لی اور اس کے ہیڈ کوارٹر چاہے شاید دلی میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا ڈھاکہ میں ہو کہیں ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہاں کہاں ہو سکتی ہے, اس کے لیے دیکھیے یہ جو ریجنل اسٹڈی کی جو ضروری ہے یہ بھی صرف باتیں ہوئی اور یہ خاص کام نہیں. ایک آدھ کچھ پاکٹس میں ہوئے ہوں گے, بہت بہت کم, جس کی اسکوپ بہت کم, جو ایریا ہے بہت کم ہے. لیکن جو ریجنل بات ہے, ہم جو ہمالیہ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے یہ جب ہم ہمالیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ برما سے شروع ہو کر وہاں افغانستان تک پہنچتی ہے. یہ تو اتنی بڑی ایریا کی جگہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر کہ اتنے سارے دیش اس میں انوالوڈ ہیں, تو یہ دیش تو کولابریشن کرنی پڑے گی. اور دیکھیے انڈیا کی کلائمیٹ چینج کی جو نیشنل پلان ڈاکومنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں, وہاں بتایا گیا ہے کہ ان سارے دیشوں کے ساتھ کوآپریشن کریں گے, کام کریں گے. اگین फिर एक बार मैं बताऊंगा, ये लिखी गई है, काम नहीं हुई है।
तो नवीन, जैसे कि आपने हिमालय की बात की, तो हिमालय पाकिस्तान में भी है, अब हिंदुस्तान में भी है, उसमें अगर कोई इस तरह का डिजास्टर आता है, तबाही आती है, तो उससे कैसे मुश्तरका तौर पे निमट सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए सिलसिले में।
देखिए, अब जब जब हिंदुस्तान की जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, जो काउंटर करने के लिए उन्होंने फोर्स तो बनाए हैं और काम भी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं वैसे, लेकिन देखिए इन सब चीजों के लिए आपकी होमवर्क जो है ना, आप पहले आप ये मैपिंग करते हैं कहाँ कहाँ ये वल्नरेबल एरियाज हैं। सबके सब तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप मैपिंग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि सेटलमेंट्स कहाँ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स वगैरह कहाँ हैं, सड़क कहाँ है, ब्रिजेस वगैरह कहाँ हैं, ये सब आप देखकर एक प्लान बनाते हैं। तो ये प्लान बनाने के लिए भी ये जो देश है, ट्रांसबाउंड्री देश है, इनको एक साथ बैठकर काम करनी है। लेकिन देखिए वही थ्योरी में तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, जो अविश्वास, जो मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की जो एटमॉस्फेयर है, ये सब ये जो प्लान को प्लानी बना रखे हैं कागज में।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है, पंजाब के वजीर दाखला।
पंजाब में तकरीबन 14 है और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शकूर।
पाकिस्तान ने खुलना में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली इनिंग्स में 205 रन की अहम बढ़तरी हासिल कर ली है। खेल खत्म होने पर उसने अपनी पहली इनिंग्स में 537 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। असद शफीक और सरफराज अहमद निस सेंचुरियां बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मोहम्मद हफीज ने अपने टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी स्कोर की, वो 23 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 224 रन बनाकर आउट हुए। ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर भी है। मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने दूसरे विकेट की शराकत में 227 रन का इजाफा किया। अजहर अली 83 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मिसबाहुलक ने 59 रन स्कोर किए। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच कल से ब्रिजटाउन बारबाडोस में शुरू हो रहा है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। उसने ग्रेनेडा में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 9 विकेटों से जीता था। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जिम्बाब्वे की टीम 19 मई को लाहौर पहुंचेगी और वहीं 3 वनडे और 2 T20 मैचेस खेलेगी।
चेल्सी
को इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए अब सिर्फ एक जीत दरकार है। गुज़िश्ता रात उसने लेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चेल्सी का अगला मैच क्रिस्टल पैलेस से है। स्पेनिश लीग के टाइटल के लिए बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान दौड़ जारी है। बार्सिलोना 84 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, जबकि रियल मैड्रिड के 82 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड के साबिक ऑफ स्पिनर जॉन ब्रेसवेल आयरलैंड की क्रिकेट टीम के कोच मुकरर कर दिए गए हैं। उनका मुआहदा 2 साल का है। वो फिल सिमंस की जगह लेंगे, जो वर्ल्ड कप तक आयरलैंड के कोच थे और अब वो वेस्ट इंडीज के कोच बनने वाले हैं।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। बरतानिया में 7 मई को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुहिम बहुत जोर शोर से जारी है। इन इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात वोटरों की सरगर्मियों के बारे में एक तफसीली गुफ्तगु हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर सुनवाने वाले हैं। यहां सैरबीन अपने निस को पहुंचा, अहम खबरों की शह सुर्खियों के साथ मासूमा मालिक।
नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में वाकई एक सात मंजिला इमारत के मलबे तले दबी कई लाशों के बीच एक खातून को जिंदा निकाल लिया गया है, जबकि इमदादी कारकुनों ने एक नौजवान को भी मलबे से जिंदा निकाला था। पाकिस्तान के जिला सवात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मलाला यूसुफजई पर हमले में मुलविस 10 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के शहर कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन दो मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिन्हें सन 2011 में बेनजीर के इस्तकबालिया जुलूस में धमाके में मुआविनत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। शाम में दौलत इस्लामिया के जेरे कंट्रोल शहर अलमियादीन में शिदत पसंदों के एक असलाह गोदाम में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 25 शिदत पसंद हलाक हो गए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
हालात हज़रा का प्रोग्राम सैरबीन बीबीसी की उर्दू नशियात में पेश किया जा रहा है और अब हम जिक्र करेंगे बरतानिया में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात का। बरतानिया में पार्लिमान के लिए आम इंतखाबात अगले माह यानी मई की 7 तारीख को हो रहे हैं। इन इंतखाबात में मौजूदा मखलूत हुकूमत की दोनों जमातें कंजर्वेटिव्स और लिबरल डेमोक्रेट्स अलग अलग इंतखाब लड़ रही हैं जबकि मुकाबले पर बड़ी जमात लेबर है। बरतानिया के इंतखाबात के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे साथी फैयाज अहमद ने।
यूनाइटेड किंगडम की 56वीं पार्लियामेंट के लिए आम इंतखाबात 7 मई को हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम चार ममालिक यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के इश्तराक पर मबनी है। ये इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड यानी इंतखाबी हलकों की बुनियाद पर होंगे। यूके में कुल 650 हलके हैं और हर हलका तकरीबन 60,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। आम इंतखाबात के तरीकाकार के बारे में बर्मिंघम सिटी काउंसिल के साबिक असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने वजाहत करते हुए बताया।
जी, ये जो इस साल दो इलेक्शन हो रहे हैं, एक तो जनरल इलेक्शन है पार्लियामेंट के लिए और दूसरे लोकल इलेक्शंस, लोकल जो बॉडीज हैं उनके लिए भी उसी दिन इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, यहाँ पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसके इलेक्शंस हो रहे हैं और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो इलेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ हेरेडिटरी वो मेंबर्स होते हैं, वो नस्लन चले आ रहे हैं, कुछ उसमें जो है वो अपॉइंटेड होते हैं और कुछ बिशप्स और मजहबी और कानूनी जो माहरीन हैं वो भी उसमें होते हैं।
पार्लिमानी मेंबरान का इंतखाब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत होता है जिसकी वजाहत डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने कुछ यूं की।
ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये है कि जो भी कैंडिडेट जितने भी होंगे जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलेंगे वो उसमें कामयाब होगा और इससे असल नुमाइंदगी तो अवाम की नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि जो पार्टी इलेक्शन जीते उसको कम वोट मिले और जो बाकी जो पार्टीज हैं उनको मिला के जो है वो वोट ज्यादा हों। ये पाकिस्तान वाला ही सिस्टम है यहाँ पर भी और उसमें ज्यादातर इसका फायदा ये है कि एक एक पार्टी की स्टेबल हुकूमत बनने का या एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे बनने का ज्यादा इम्कान होता है।
2015 के आम इंतखाबात में 7 बड़ी पार्टियां तवज्जो का मरकज हैं जिनमें मौजूदा मखलूत हुकूमत की कंजर्वेटिव या टोरी पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स के अलावा हिजब इख्तलाफ की मरकजी लेबर पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, ग्रीन पार्टी, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी या यूकिप और वेल्स की प्लाइड कमरी पार्टी शामिल हैं। हुकूमत की तश्कील के लिए पार्लियामेंट की 650 में से 326 सीटें हासिल करना लाजिम है। किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल न होने की सूरत में मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान होगा। 2015 के इंतखाबात में मईशत, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी और सेहत सहर फहरिस्त हैं। इमिग्रेशन के मामले पर डॉक्टर खुर्शीद अहमद का कहना था,
पहले जो इमिग्रेशन कॉमनवेल्थ से था उस पे ज्यादा लोगों को उस पे उनके थे तहफात, अब ईस्टर्न यूरोप से जो लोग आ रहे हैं और जो असाइलम सीकर्स नॉर्थ अफ्रीका या मिडल ईस्ट से आ रहे हैं उन पे ज्यादा तहफात हैं। जो लोग सेटल हो चुके हैं जैसे एशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, उनकी इमिग्रेशन का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि ईस्टर्न यूरोप से और मिडल ईस्ट से और अफ्रीका से आने वाले लोगों का है।
इन आम इंतखाबात में मईशत के मामले पर बर्मिंघम मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के शोबा इक्तिसादियात के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन का कहना था,
पिछले इलेक्शन में इकोनॉमिक फैक्टर जो इतने डोमिनेट नहीं थे क्योंकि जॉब्स प्रोस्पेक्ट्स अच्छी थी, गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही थी, लेकिन कंसर्वेटिव गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर यूज किए, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंसिडरेबल कम हो गई है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इनिशियली ज्यादा हुआ है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, और साथ ही लोगों की जो टेम्पररी जॉब्स हैं वो ज्यादा हो गई हैं। तो इस लिहाज से एक फियर फैक्टर जो है वो है लोगों में, जो लेबर पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं।
इन इंतखाबात में नौजवान वोटर्स की बाबत प्रोफेसर जावेद हसन का कहना था,
खास करके जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, खास करके इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, उसमें यह देखा गया कि यंग जनरेशन है वो अपने आप को इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेक होल्डर नहीं समझते, इसलिए उनकी रजिस्ट्रेशन भी लो है और पार्टिसिपेशन भी लो है।
ताहम डॉक्टर खुर्शीद अहमद के मुताबिक अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वोटर्स इन आम इंतखाबात में एक खास वजह से दिलचस्पी ले रहे हैं।
बिलखसूस एथनिक माइनॉरिटीज में चूंकि इश्यूज वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कुछ बड़े हैं, कुछ कानून यहाँ बड़े सख्त बनाए गए हैं इन रिस्पांस टू थ्रेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो उसमें जो है वो बड़ा इन पे नौजवानों पे इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट तो इसमें बड़ी है, लेकिन उसमें इनको डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत हुई हैं कि किसी भी पार्टी के किसी भी मंशूर में उनके जो तहफात हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उन पे वो इतना कंसंट्रेट नहीं किया गया जितना कि वो समझते हैं कि वो होना चाहिए।
आम इंतखाबात के बाद वजीर आजम के ओहदे के लिए मुंतखब किए गए उम्मीदवार को मलका बरतानिया बाजाबता तौर पर हुकूमत तश्कील देने की दावत देंगी। फयाज अहमद, BBC लंदन।
ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे फयाज अहमद, और हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि पार्लिमानी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजाद बरतानवी भी आगे आगे नजर आ रहे हैं, और इनमें कई एक तो पार्लिमान के लिए इंतखाब भी लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये अंदाजा लगाया गया है कि बरतानिया में रहने वाले 15 लाख के करीब पाकिस्तानी बरतानिया के पार्लिमानी इंतखाब पर काफी असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान के बरतानिया में साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने भी ये रिपोर्ट देखी है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वाजिद शमसुल हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमें सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि आप इस बारे में काफी जानते होंगे कि पार्लिमानी इंतखाबात के कौन से ऐसे हलके और किन इलाकों में हैं जहां पाकिस्तानी निजाद बरतानवी वोटर्स हतमी नतायज पर असरअंदाज हो सकते हैं।
मोबर हतमी नतज पर पाकिस्तानी जो हैं वो कम से कम 40 से 47 सीटों पर असर करते हैं, और ये पाकिस्तानी जो हैं, ये सारे पाकिस्तानी और मीरपुरी कश्मीरी वगैरह जो हैं, ये बड़े ऑल ओवर स्प्रेड हैं। मैनचेस्टर, बिमिंगम, ब्रेडफर्ड, ग्लासगो, ये जो कंसंट्रेशन है, या लंदन, ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मगर इसके अलावा पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं, जैसे अब मैनचेस्टर में एक सीट, मैं आपको एग्जांपल दूं, सर जेरल्ड कॉफमन की है, जो कि लेबर के मेंबर हैं, एमपी हमेशा इलेक्ट होते हैं और वो पाकिस्तानी वोटों से इलेक्ट होते हैं, हालांकि वो यहूदी हैं और पाकिस्तानी ये कहते हैं ये हमसे अच्छे मुसलमान हैं क्योंकि कश्मीर और फलस्तीनियों की बात करते हैं आजादी की। तो इसी तरह और भी पाकिस्तानी है कैंडिडेट्स जो बहुत से, जैसे पहले सरवर हुआ करते थे, उनका बेटा है, और अपनी यास्मीन कुरैशी है, महमूद शाबाना महमूद है, अपने लंदन से भी है ना, वो अपने रहमान चिश्ती है जिलिंगम से,
सादिक खान है
और काफी और भी है, और बहुत सारे खड़े हुए हैं इस दफा। मुझे याद आ रहा है कि अभी मैं गया था ये अपने चश्म वगैरह, वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं पाकिस्तानी
जी।
और पाकिस्तानी हर जगह है, ऐसा उनका कुछ बनता है एवरेज के 5 से 7, 8, 10 हजार वोट होते हैं उनके।
अच्छा,
वो इस इधर, हाँ, वो इधर से उधर स्विंग कर लेते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर वो आपके साथ हैं तो आप जीत सकते हैं, अगर आपके मुखालिफ हैं तो मुखालिफ जीत जाएगा
जी। आपने अभी जिक्र किया लेबर के एक रुकने पार्लिमान का जो अक्सर पाकिस्तानी वोटरों से ही जीतते हैं। वैसे वाजिद साहब, एक मिथ ये थी कि पाकिस्तानी ज्यादातर लेबर को ही वोट देते हैं, क्या अब भी ऐसा ही है? क्या आपको लगता नहीं कि अब दूसरी पार्टियों का असर भी बढ़ गया है?
अभी तक ये मिथ कायम है।
अच्छा,
अभी भी कायम है, अभी भी लेबर को वोट देते हैं
ज्यादातर।
अच्छा, अभी डेविड कैमरॉन ने बड़ी कोशिश की थी, वही सईदा वारसी को मिनिस्टर भी बनाया, बैरनेस भी बनाया, मगर कुछ ज्यादा अफाका नहीं हुआ पार्टी को स्ट्रेंथ के लिहाज से।
अच्छा,
پھر انہوں نے اب یہ رحمان چشتی ہے, ینگ لڑکا ہے, ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھا, اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جلنگم سے الیکٹ ہوا تھا, یہ گوری کانسٹیٹیوئنسی ہے, سارے انگریز لوگ رہتے ہیں وہاں, 12,000 کے مارجن سے جیتا تھا, اپنے اپوننٹ کو ہرایا تھا اس نے. اب اس کو یہ ذمہ داری سونپی تھی انہوں نے کہ وہ پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو موبلائز کرے, وہ کر رہا تھا کافی, مگر ان روڈ ابھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے جتنے ہونا چاہیے تھے جس سے سیٹیں آ سکتی ہیں, مگر پھر بھی لگتا ایسا ہے کہ دو ایک سیٹیں مل جائیں گی ٹوریز کو بھی, اور اپنے لیبر پارٹی والوں کو تو سب سے زیادہ ان کے ابھی بھی ہیں, ویسے ان کے بھی زیادہ ہو جائیں.
ویسے تو یوکپ میں بھی گئے ہیں یوکپ
میں بھی گئے, پھر ایس این پی میں بھی ہیں, ایس این پی میں بھی ہیں, اپنے حنزالہ ملک ہیں, دوسرے لوگ ہیں, یہ لوگ سب جو ہیں آپ دیکھیے گا. ایس این پی کا تو آپ کو بڑا شوق ہوگا جب وہ اسکاٹ لینڈ کا ریزلٹ آئے گا کہ لیبر کو بڑا سیٹ بیک ہوگا, اس میں لگتا ہے ایسے ہی ہے, یعنی جو پریڈکشنز ہیں جو پاکستانی بتلاتے ہیں اور جو کہ وہاں کے متبر,
اس کا مطلب پاکستانی ووٹ ایس این پی کی طرف گیا ہے,
ایس این پی کی طرف گئے ہیں اور دوسرے بھی لوگ ووٹ, یعنی کہ ایس این پی ہیز ایمرج ایز اے میجر پلیئر ناؤ ان اسکاٹش پارلیمنٹ, اسکاٹش برٹش پارلیمنٹ, ایز اے
ایس این پی یعنی
اسکاٹش نیشنلسٹ پارٹی, ان کے لیبر پارٹی کے اس وقت 47 ممبر ہیں وہاں.
اچھا, ویسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی نژاد ووٹرز جو ہیں وہ کسی ایک کمیونٹی کی طرح منظم ہیں یا بکھرے ہیں؟
یہ بڑا آپ نے ٹیڑھا سوال کیا ہے, بڑا مفارا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل یونائٹیڈ نہیں ہے. اگر یونائٹیڈ ہوتے تو آج سے 10-15 سال پہلے ممبر, سرور سے پہلے ہی ممبر ہو جاتے کچھ لوگ, تو دو تین بریڈ فٹ وغیرہ سے تو ہو سکتے تھے, ایک ایک دو آدمی, جیسے آپ کا دیکھیں لاسٹ الیکشن میں شاہد ملک ایک پاکستانی نارا ہے, اس کو ختم کیا, ڈیوائڈ کر دیے ووٹ. تو ایسے ہی پاکستانی جو ہیں آپ, ذات برادری, کوئی چودھری ہے, کوئی جاٹ ہے, کوئی ارائی ہے, اس میں ڈیوائڈ ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ایک یونائٹیڈ فورس کی طور پر ایمرج نہیں ہوئی. میں نے بلکہ ایک اپنے یہودی دوست سے جو کہ ممبر ہے پارلیمنٹ سے یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے کتنے ممبر ہیں پارلیمنٹ, تو بڑی فورسفل کمیونٹی ہو. تو نے کہا ہمارے 2.5 لاکھ تو آبادی ہے یہاں پر
ٹوٹل,
اور اس میں 50 ہمارے ممبر ہیں پارلیمنٹ میں. آج میں کہنے ہمیشہ آدھے سے 1/4 کیبنٹ جو ہوتی ہے اس میں ہمارے ممبر ہوتے ہیں یہودی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کس طریقے سے یونٹی سے انہوں نے اپنے آپ کو
بڑھایا. اس کے برعکس 15 لاکھ سے زیادہ پاکستانی نژاد ووٹرز ہیں اور رکن پارلیمان 2 یا 3 محض
بس, جو ابھی تو یعنی یہ بڑا ہے 7-8, یہ بھی بڑی مشکلوں سے بڑا ہے. میں بتلاؤں آپ کو, بڑی کوشش کی رہی ہے جب 97 میں سرور صاحب جیتے ہیں,
پہلے
ممبر بنے تھے, تو اس میں بڑی محنت کی گئی تھی اور بڑا لوگوں کو کنوینس کیا. یہاں پر بھی ابھی بھی لاسٹ ٹائم بھی تھے, ہم لوگوں نے بڑا آرگنائز کیا کہ ایک ایسوسیشن آف کاؤنسلرز اینڈ کینڈیڈیٹس فار پارلیمنٹ بنوائی تھی ان لوگوں سے, تاکہ یہ اپنے آپ کو یونائٹ کریں اور اپنے آپ بولنے بولنے کی ترکیبیں سیکھیں, تقریریں کرنا جانیں, فارم وغیرہ بھرنے کی کوشش جاننا شروع کریں اور ایکٹیو ہو جائیں پالیٹکس پہ. اور میں تو ہمیشہ ان سے جب بھی جاتا ہوں پاکستانی کمیونٹی سے ملتا رہا ایز ہائی کمشنر اینڈ ناؤ ایون, میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو لوکل پالیٹکس میں کسی بھی پارٹی میں جائیں, مگر آپ کو حصہ لینا چاہیے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو.
مگر ایک کمیونٹی کی طرح منظم ہو کر ووٹ کیوں نہیں دیتے, جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اپنا یہودی ان کا ممبر پارلیمان کا, پاکستانی کمیونٹی اپنی اسی میں ذات برادری کے ہی چکر میں ہے.
نہیں, ہماری کمیونٹی تو میں نے عرض کیا کہ ذات برادری کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے, مگر یہودی اور جو بھی ہیں وہ بھی یہودی یا دوسرے یا انڈینز ہوئے, یہ لوگ دیتے ہیں مختلف پارٹیز کو, یہ نہیں کرتے کہ آپ ایک ان بلاک ایک ہی پارٹی کو دیتے ہیں, مختلف پارٹی کو دیتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے دیتے ہیں, اور وہ بڑا کاؤنٹر بیلنسنگ فیکٹر استعمال ہوتا ہے پالیٹکس میں یہاں کی.
اچھا
جی ہاں, بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پر بھی اب یہ تھوڑا سا سنبھلے تو ہیں پاکستانی, اگر یہ صحیح رائے راست پر آ گئے
تو. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایک کمیونٹی کی طرح ووٹ ڈالیں تو وہ برطانیہ کی ایک آئسولیٹڈ کمیونٹی بن جائیں, کیا یہ ممکن نہیں ہے؟
نہیں, ووٹ تو ڈالنا چاہیے کمیونٹی کی حیثیت سے ہی ڈالنا چاہیے. دیکھیے کمیونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرض نہیں ہوئے یہاں کی لوکل پاپولیشن سے, بائی پارٹیسپیٹنگ.
لیکن اگر وہ ایک ایتھنک گروپ بن کر ووٹ ڈالیں گے تو وہ ایک آئسولیٹڈ
ایک گروپ تو نہیں بن سکتے نا یہ.
اچھا,
دیکھیے لیبر پارٹی میں, لب ڈیم میں ہے اور کنزرویٹو پارٹی میں, اب یو کے پی آئی پی میں ہے, ایس این پی میں ہے, تو یہ لوگ ڈفرینٹ گروپس میں ہیں, تو ڈفرینٹ وہ ان کو کریں گے. ایتھنک گروپ نہیں بن سکتا یہ, ایتھنک یہ کہنے جیسے یہ کہنے پیپلز پارٹی ایک بنا لے اپنی پارٹی یا پی ایم ایل این پارٹی بنا لے, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. بٹ دا تھنگ از کہ یہ ہیں ڈفرینٹ پارٹیز میں, ڈفرینٹ پارٹیز میں ان کو اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے اور وہاں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنا چاہیے. اور یوزلی ان کو سیف, جیسے ٹوری پارٹی کا پہلے مزاج یہی تھا کہ سیف کانسٹیٹیوئنسی نہیں دیا کرتے تھے.
واجد شمس الحسن صاحب, آپ پاکستان کے انتخابات بھی دیکھتے رہے ہیں اور یہاں کے بھی دیکھے ہیں, کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ دونوں جگہوں پر؟
بڑا مشکل سوال کیا آپ نے کہ فرق کیا. فرق
بڑا ظاہر ہے, کوئی دھرنا نہیں ہوتا, کوئی دھرنے کے الزامات نہیں ہوتے,
یعنی پتہ ہی نہیں چلتا. مجھے پتا نہیں ہے, میرے پاس آیا لیٹر کہ آپ کو فلانی جگہ جا کر ووٹ دینا ہے, خاموشی سے ووٹ جا کر دیا ہوں گا. کوئی ہنگامہ آرائی نہیں, کچھ نہیں ہے. مگر اگین یہ سب چیزیں انہوں نے حاصل ایسے نہیں کی, اس کو صدیوں لگ گئیں. تو ہمیں بھی ٹائم لگے گا, انشاءاللہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. دھرنے سے وغیرہ سے کافی فرق تو پڑا ہے لوگوں میں, اویئرنیس بڑھی ہے. مگر ہمیں دوسرے جو ہمارے فیکٹرز ہیں نا, جیسے ٹیررزم وغیرہ کا ہے, یہ جب تک نہیں ختم ہوگا ہمارے یہاں سیاست صحیح طور پر نہیں چلے گی. ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں جو قتل ہوئے سوشل ورکر کے دوسرے کے, یہ بڑے الارمنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آنے سے ڈریں گے. اور جو لوگ ایسے جو کہ مذہبی تعصب کے خلاف بولیں, ان کو ان کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ واجد شمس الحسن صاحب یہاں اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہم سے بات کرنے کا. ووٹنگ 7 مئی کو ہونے والی ہے, جس پر ہم نے تفصیلی بات کی.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور سیروین میں ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں. اگلی رپورٹس بارے میں ہیں کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سوات سے تعلق رکھنے والی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی پر ہونے والے حملے میں ملوث 10 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں.
مجرمان کا تعلق سوات کے مختلف علاقوں سے بتایا گیا ہے, جن میں شوکت, عرفان, اظہار, اسرار, سلیمان, بلال, ظفر علی, اکرام اور عدنان شامل ہے. واضح رہے کہ سوات سے تعلق رکھنے والی ملالہ یوسفزئی پر سن 2012 میں اس وقت ہلاکت خیز حملہ کیا گیا تھا جب وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی. اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. اس حملے کا مرکزی ملزم عطا اللہ, جن کا تعلق سوات کے علاقے سنگوٹا سے تھا, افغانستان فرار ہو گیا تھا, جس کے بعد 2013 اور 14 میں سیکورٹی فورسز نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے حملے میں معاونت کرنے والے 10 افراد کو گرفتار کیا تھا, جن کی شناخت خفیہ رکھی گئی تھی. خیال رہے کہ ملالہ یوسفزئی پر حملے کی ایف آئی آر تانہ سیدو شریف میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی تھی. اس سے پہلے ملالہ حملہ کیس میں پراسیکیوشن نے شواہد کی کمی کی بنا پر اسے ناقابل سماعت قرار دے کر پولیس کو واپس کر دیا تھا. اس وقت ملالہ حملہ کیس کے تفتیشی افیسر عبدالواحد نے بتایا تھا کہ ملالہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ٹیم لندن جائے گی, تاہم اس کے بعد اس کیس کی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی. ملالہ یوسفزئی کو بچوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کرنے پر گزشتہ برس نوبل انعام دیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے بھی انہیں طالبان کے سامنے ڈٹ جانے پر کئی انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا ہے. سید انور شاہ, بی بی سی, سوات.
اور یہ خبر آپ بی بی سی اردو .com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں اصلاحات کے لیے قائم کمیشن نے اپنی سفارشات آج گورنر خیبر پختونخوا کو پیش کر دی ہیں, جن میں دیگر تجاویز کے علاوہ مقامی حکومتوں کی طرز پر قبائلی اور نیم قبائلی علاقوں کے لیے منتخب کونسلرز اور وفاق کے ساتھ مستقل رابطے کے لیے گورنر کونسل کا قیام بھی شامل ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
فاٹا ریفارمز کمیشن کے چیئرمین اعجاز احمد قریشی نے گورنر کو اصلاحات کا مسودہ پیش کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ کمیشن نے ایجنسی کی سطح پر اور پھر ایف آر کے علاقے یعنی نیم قبائلی علاقے کے لیے علیحدہ علیحدہ کونسلز قائم کرنے کی تجاویز دی ہیں، جس میں منتخب اراکین کے علاوہ نامزد ارکان بھی شامل ہوں گے۔
جو حلقے بنیں گے وہ مردم شماری کے حساب سے صحیح ریپرزینٹیو ہوں گے۔ اس دوران میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی مشاورت شامل کی جائے اور ہر ٹرائب اور سب ٹرائب کی اس میں مشاورت شامل ہو، اس میں ارکان پارلیمنٹ بھی ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، تاکہ اپنی ایجنسی کے جتنے معاملات ہیں ڈیولپمنٹ کے، پرائیورٹیز کے اور اوورسائٹ کے، وہ یہ کریں۔
اس رپورٹ میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ ایجنسی کونسل کے لیے 20 سے 25 اور ایف آر کونسل 9 سے 11 ارکان پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ کمیشن گورنر مہتاب احمد خان نے گزشتہ سال مئی میں قائم کیا تھا، جس میں فاٹا کے تمام مکتب فکر کے افراد کو نمائندگی دی گئی تھی۔ رپورٹ ایک سال میں تیار کی گئی ہے۔ اعجاز احمد قریشی نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں قبائلی علاقوں کے لیے ایک نئی لیویز فورس کے قیام کی سفارش کی گئی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ تفتیش اور انٹیلیجنس کے ادارے ہونے چاہیے۔
سول ایڈمنسٹریٹو مشینری کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں کہ لیوی فورس کے تھرو اپنے نظام کے تھرو نارمل پولیسنگ بھی کر سکیں اور امن امان کی بحالی کر سکیں۔ اس میں ہم آرمی کا رول ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر پہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، تو ہم نے ان کو ڈے ٹو ڈے پولیسنگ سے نکال کے بارڈر پہ اور جو بڑے تھریٹس ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے۔
ان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں متعدد فوجی آپریشن ہو چکے ہیں اور اس وقت ضرب عزم جاری ہے، جس کی وجہ سے فاٹا سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 3,10,000 خاندان تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی واپسی کے لیے بھی انتظامات کی تجاویز دی گئی ہیں۔
کہ جو ہی حالات پیسفل ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی ایریاز میں ہو رہا ہے کہ جو وائلنٹ گروپس ہیں وہ آن دا ریٹریٹ ہیں، چلے گئے ہیں، ان کے جو سرکردہ لیڈر ہیں مارے جا چکے ہیں، تو اس میں بحالی کا نظام بھی اسی طریقے سے اسی رفتار سے جائے گا، کیونکہ جہاں اگر آرمی آپریشن کر رہی ہے تو ادھر ہم سویلینز کو، بچوں عورتوں کو نہیں بھیج سکتے، وہ تو مرحلہ وار ہوگا۔
جب ان سے پوچھا کہ فاٹا کی حیثیت کے بارے میں کیا فیصلہ یا سفارش کی گئی ہے، آیا اس علاقے کو صوبے کے ساتھ مدغم کیا جائے یا اسے علیحدہ صوبے کی حیثیت دی جائے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کونسلز کے اراکین لوگوں سے ملیں گے اور پھر وہ ہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ ان سفارشات میں فاٹا ٹریبیونل کے اراکین کی تعداد بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں وکلاء کو بھی شامل کیا جائے۔ فاٹا کے بارے میں کمیشن اور سفارشات پہلے بھی پیش کی گئی ہیں لیکن ان پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح فاٹا کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی جو تجاویز دی گئی ہیں ان کے لیے وفاقی سطح پر پارلیمان کی منظوری کی ضرورت ہوگی اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ عسکری قیادت کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
خبروں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کا صرف الزام لگنے کا مقصد تقریباً موت ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسے افراد کو حکومت کی جانب سے کوئی تحفظ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مختلف غیر سرکاری اداروں کا ایک پروجیکٹ اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے معاملہ توہین مذہب کے الزام اور لوگوں کے مشتعل ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیا جائے۔ کیسے؟ سنیے فیصل آباد سے شمالہ خان کی رپورٹ۔
گزشتہ سال فیصل آباد کی ناصرت کالونی کے ندیم مسیح اپنے اہل خانہ اور اہل محلہ کے ساتھ علاقے سے اپنی جانیں بچا کے بھاگے تھے۔ وجہ تھی ندیم مسیح کے بھائی عاصم کی مسلمان لڑکی ثانیہ سے شادی۔ ندیم مسیح نے اقلیتوں کے مسائل سے متعلق ہیلپ لائن پر رابطہ کیا اور ان کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہو پایا۔
عاصم بھائی نے لڑکی لے گیا تو اسے ناصرت کالونی میں بہت ہلچل سی مچ گئی، مولوی لوگ دھمکے دینے لگے کہ ہم آپ کی بچے کو اٹھا لیں گے اور ہم لوگ نے آپ کی کالونی کو آگ لگا دیں گے، اور اسی وجہ سے پوری ناصر کالونی خالی ہو گئی۔ تو ہماری کالونی میں جو بھائی اقلیت کے لیے کام کرتے ہیں مسیح بھائیوں کے لیے، ہم نے ان لوگوں کو فون کیا، انہوں نے یہ سارا مسئلہ حل کیا۔
تسی اپنی گل ساڈے تک لے آؤ۔
غیر سرکاری تنظیموں کے نیٹ ورک ریٹ کی ہیلپ لائن کے ذریعے اقلیتوں کے مسائل صورتحال بگڑنے سے پہلے ہی سنبھال لیے جاتے ہیں۔ رابطے کے لیے شہر میں جگہ جگہ ہیلپ لائن نمبر آویزہ ہیں۔
خصوصاً اپنے مذہب تے عقیدے دی آزادی لئی
اخبارات اور ریڈیو سمیت ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اس ہیلپ لائن نمبر کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سماجی کارکن بھی علاقے کے لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ فیصل آباد سے سماجی کارکن نوید والٹر نے بتایا کہ ایسے معاملات میں وہ کیسے تصفیہ کراتے ہیں۔
ہم اس واقعہ کو، اس انسیڈنٹ کو جو بعد میں کسی موب نے جس پر اٹیک کرنا ہوتا ہے یا کسی جگہ کو جلائے جانے کی صورتحال اختیار کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم ریلیجس لیڈرز کو انگیج کرتے ہیں، میڈیا کو انگیج کرتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹس کو انگیج کرتے ہیں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو انگیج کرتے ہیں، جو لوکل پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں۔
پاکستان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس پر ایک بار توہین مذہب کا الزام لگ جائے وہ پھر معمول کی زندگی نہیں گزار پاتا۔ اکثر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جن میں غلط فہمی یا ذاتی رنجش کی وجہ سے توہین مذہب جیسے سنگین الزام لگ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ معاملہ عدالت میں جائے مشتعل ہجوم اس کا فیصلہ سڑکوں پر کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال اسلام آباد کی رہائشی رمشا مسیح کی بھی ہے، جس پہ لگنے والا توہین مذہب کا الزام بعد میں عدالت میں غلط ثابت ہوا تھا۔ سماجی کارکن نوید والٹر نے بتایا کہ ویسے تو انہیں 2 سال کے عرصے میں مختلف مسائل سے متعلق 600 کے قریب کالز موصول ہوئیں، لیکن ان کالز میں سے 25 کی نوعیت سنگین تھی۔
اس میں جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں، 25 کیسز میں تقریباً 10 سے 12 کیسز جو ہیں وہ بلاسفیمی کے ہیں، 6 سے 8 کیسز جو ہیں وہ انٹر فیتھ میرجز کے ہیں، باقی ریلیجس ڈسکریمینیشن کے ہیں، جو چرچز ہیں وہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کے جو ہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ 25 کیسز ہم ریزالو نہ کرتے تو خدا نخواستہ کوئی شانتی نگر جیسا واقعہ ہو سکتا تھا، خدا نخواستہ کوئی جوزف آباد جیسا واقعہ ہو سکتا تھا۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ بھی کہتی ہے کہ سن 2014 کے دوران اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی حکومتی ترجیح میں شامل نہیں رہی۔ ایسے میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ان تنظیموں اور سرگرم کارکنوں کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، فیصل آباد۔
اور اب ذرا پاکستان سے باہر چلتی ہیں۔ ویتنام کے وزیر اعظم نے اپنے ہم وطنوں سے کہا ہے کہ امریکہ نے 40 برس قبل ویتنام میں جنگ کے دوران انگنت وحشیانہ جرائم کیے، مگر اب وہ ماضی کو بھلائیں اور ایک متحد مستقبل کو اپنائیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
Nhưng đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới۔
ویت نام کے وزیر اعظم نووین تن زونگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے استعماریوں نے جنوبی ویت نام کو امریکی فوجی اڈے میں بدلنے کے لیے نئی طرز کی نو آبادیاتی حکومت مسلط کی، وہاں برپا ہونے والے انقلاب کو بے دردی سے کچلا اور شمالی ویت نام میں تباہ کن جنگ چھیڑ دی۔ کہتے ہیں کہ امریکیوں نے لا تعداد وحشیانہ جرائم کیے اور اس سے ہمارے لوگوں اور ملک کو بے حساب نقصان اور اذیتیں پہنچائیں، ہمارے مادر وطن کو انتہائی سنگین مشکلات سے گزرنا پڑا۔
تو وقت ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng۔
ویت نام کے وزیر اعظم نے یہ باتیں ہو چی من میں ویت نام جنگ کی 40ویں برسی کی تقریب سے خطاب میں کہیں۔ 1975 میں 30 اپریل کا ہی دن تھا جب ہو چی من نامی اسی شہر کو، جسے تب سیگون کہا جاتا تھا اور جو جنوبی ویت نام کا دارالحکومت بھی تھا، شمالی ویت نام کی کمیونسٹ فوجوں نے دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور یوں امریکی فوج کو شکست تسلیم کرنا پڑی تھی۔ ویت نام کے 30 لاکھ لوگ اور امریکہ کے 58,000 فوجی اس جنگ میں مارے گئے تھے، مگر آج امریکہ اور ویت نام کے درمیان سفارتی تعلقات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں۔ ہو چی من میں سابقہ صدارتی محل کے سامنے تقریب سے خطاب میں مسٹر زونگ نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ ماضی کو بھلا دیں۔
ڈونگ باو تا ở trong nước cũng như ở nước ngoài،
کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کے اندر اور باہر موجود ویت نامیوں سے کہوں گا کہ وہ جذبہ حب الوطنی، انسانیت اور برداشت کی روایت کو برقرار رکھیں، ماضی اور اختلافات سے بالا تر ہوں اور قومی مفاہمت کے عمل میں خلوص نیت سے شامل رہیں۔ ویت نام کی اس جنگ کے دوران امریکی فضائیہ نے ان گھنے جنگلوں میں ڈائی آکسین ایجنٹ اورنج نامی گیس کا اسپرے کیا تھا جہاں شمالی ویت نام کے جنگجو پناہ لیا کرتے تھے۔ اس گیس سے متاثر ہونے والے کئی لوگ آج بھی ذہنی اور جسمانی عارضوں میں مبتلا ہیں۔ ویت نام کے خلاف جنگ کی وجہ سے امریکہ کے اندر لوگ تقسیم ہو گئے تھے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جس کی امریکی ٹی وی چینلز نے بھرپور کوریج کی تھی، اور یہ اس لحاظ سے بھی پہلی جنگ تھی کہ جس میں ایک جدید عالمی سپر پاور کو ہار ماننا پڑی تھی۔
یہ احمد رضا تھے۔ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج کے ایڈیٹر تھے سقلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ اور آخر میں عالمی خبروں کا خلاصہ۔
नेपाल के दल हुकूमत काठमांडू में एक 7 मंजिला इमारत के मलबे से खातून को जिंदा निकाल लिया गया है। इससे कबल आज इमदादी कारकुनों ने एक 15 साल नौजवान को भी मलबे से जिंदा निकाला था। पाकिस्तान के जिला सवात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मलाला यूसुफ जई पर हमले में मुलविस 10 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के ही शहर कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने उन 2 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिन्हें बेनजीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में धमाके में मुआविनत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। शाम में दौलत इस्लामिया के जेरे कंट्रोल शहर अलमयादीन में शिद्दत पसंदों के असलह गोदाम में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 25 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। नाइजेरिया की फौज ने शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान 160 से ज्यादा मुखबी खवातीन और बच्चों को बाजियाब कराया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।